جمعہ 14 اپریل کے سیربین کے سامعین کو جاوید سمرو کا سلام پہنچے۔ پاکستان کی عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے مقتول طالب علم مشال خان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جوان سال بیٹے کی موت پر والد نے دہائی دی۔
شروعین پر مدار سے ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی؟ اس ملک میں اظہار رائے پر پابندی ہے، یہ زبان کاٹتے ہیں لوگوں کی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ انسانی حقوق کمیشن برائے پاکستان نے گزشتہ روز مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک ہجوم کی طرف سے ایک طالب علم مشال خان پر تشدد اور ان کے قتل پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک مشال خان کے صفاکانہ قتل میں کردار ادا کرنے والے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، اسی طرح کی بربریت پھیلے گی۔ دوسری جانب مشال خان کو سوابی میں ان کے آبائی گاؤں زیدہ میں آج صبح سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مشال کے والد محمد اقبال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انصاف چاہیے۔
میں درخواست گزار ہوں، میں کسی پر ذاتی وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنے وطن پاکستان سے، ریاست سے انصاف چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ کل اوروں کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات نہ ہو جائے، اور یہ اکیلا میرے بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی پر لوگ آ کر انہوں نے گورنمنٹ کے رٹ کو بھی چیلنج کیا، تو گورنمنٹ خود اپنا سوال پوچھے یا اپنا انصاف کرے۔
دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل طلبہ کے ہاتھوں توہین مذہب کے الزام میں قتل ہونے والے طالب علم مشال خان کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور نامزد ملزمان میں سے 8 کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ کلبھوشن یادو کے خلاف تحقیقات کے لیے انڈیا سے معلومات کے حصول کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کلبھوشن یادو کے خلاف مقدمے کی تمام تفصیلات بھی فراہم کیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے بے بنیاد الزامات کی بھی مذمت کرتے ہیں، حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو مسٹر یادو کو قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی درخواست پر انڈیا نے جواب نہ دیا اور عدم تعاون کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں کاؤنسلر سروسز فراہم نہیں کی جا سکیں۔ یہ تھے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے الفاظ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق نے شدت پسندی کے خلاف قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی نیشنل ایکشن پلان پر ہونے والی پیش رفت سمیت 2 سال کی مدت پوری ہونے پر فوجی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کو سویلین عدالتوں میں بھیجنے کا بھی جائزہ لے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کا سپیکر اس پارلیمانی کمیٹی میں رد و بدل کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان میں اعلی عہدے پر فائز فوجی کمانڈر جنرل جان نکلسن کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں پر طاقتور بم گرانے کا فیصلہ مکمل طور پر حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی مسلح فوجوں کا غیر جوہری طاقتور بم ننگرہار میں شدت پسندوں کے ایک ٹھکانے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے صحیح ہتھیار تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی فوج نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں نام نہاد دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے ٹھکانے پر 9,800 کلوگرام وزنی بم کا حملہ کیا تھا، جس میں کم از کم 36 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے دوسری بار 4 سالہ مدت کے لیے اپنے آپ کو صدارتی امیدوار کے طور پر رجسٹر کرایا ہے۔ سن 2013 کے انتخابات میں مسٹر روحانی نے واضح اکثریت حاصل کی تھی۔ عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ موصل میں دولت اسلامیہ گروپ کی اعلی مذہبی حکام میں ایک کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک عراقی کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات کی شام امریکہ کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی طرف سے کیے جانے والے ایک فضائی حملے میں عبداللہ البدرانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ شخص ابو ایوب التر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ بدرانی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ موصل میں دولت اسلامیہ کا ایک اہم رکن تھا۔ شام کے زیر محاصرہ 4 علاقوں سے سینکڑوں افراد کا انخلاء جاری ہے۔ ایران اور قطر کے تعاون سے ہونے والے ایک معاہدے کے تحت ان علاقوں سے قریباً 30,000 افراد کو نکالا جا رہا ہے۔ صوبہ ادلب میں حکومت کے زیر محاصرہ باغیوں کے 2 علاقوں سے بسوں میں بھر کے لوگوں کو حلب شہر کے قریب حکومت کے زیر کنٹرول علاقے میں لایا گیا ہے۔ اور چین نے جزیرہ نما کوریا میں بڑھتی کشیدگی پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کسی بھی وقت تنازع کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس میں فاتح کے طور پر سامنے نہیں آئے گا۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے پیونگ یانگ کے جوہری پروگرام کے خلاف یکطرفہ اقدامات لینے کی دھمکی دی ہے۔ جواب میں شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ ایسی کسی امریکی جارحیت کا بے رحمانہ جواب دے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان پر دنیا کا سب سے بڑا بم گرا کر کیا حاصل کیا، اور کیا بھارت کو کلبھوشن جادھو تک رسائی کی اجازت دی جائے گی؟ ان موضوعات کا تذکرہ سیربین میں ذرا آگے چل کر کریں گے، لیکن آغاز پاکستان سے جہاں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ایک گروہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے طالب علم مشال خان کو آج آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے کچھ دیگر افراد کی شناخت کی گئی ہے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ طالب علم مشتعل ہیں اور سب کچھ اچانک ہوا۔ 2 لڑکوں کو بچا لیا گیا تھا۔ مردان سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کے گاؤں زیدہ میں شعبہ صحافت کے 6ٹے سیمسٹر کے طالب علم مشال خان کا جنازہ گھر سے اٹھا تو چند ہی افراد اس میں شامل تھے، لیکن جنازہ گاہ میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے۔ مشال خان کے رشتہ دار محسن وقار نے بتایا کہ مشال خان کے والد نے اپنے بچوں کی تربیت انتہائی محنت سے کی ہے۔
بچہ جی ہونہار بچہ تھا، یہ مطلب انٹیلیجنٹ تھا، رشیا سے بھی انجینئرنگ کر کے آیا، یہاں پہ میتھس کمیونیکیشن جو ہے نا ولی خان یونیورسٹی سے ہی ہے، تو ہمارے سامنے تو آج تک کبھی اس کی کوئی نیگیٹو ایسی کوئی چیز ہم نے دیکھی۔ افسوس جی سب کو ہے تقریباً، یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل تو نہیں ہے ویڈیوز۔
عبدالولی خان یونیورسٹی میں کل دوپہر کے وقت طالب علم مشتعل تھے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق مشتعل طالب علم 3 طلباء کے خلاف تھے جن پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی مبینہ طور پر مذہبی گستاخی کی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق کوئی 400 سے 500 طالب علم پہلے شعبہ صحافت میں گئے جہاں انہوں نے نعرہ بازی کی اور ایک طالب علم کو مارا پیٹا، جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے ان سے چھڑایا اور یونیورسٹی سے باہر لے گئے۔ یونیورسٹی کے فوکل پرسن پروفیسر فیاض علی شاہ نے بتایا کہ انہیں ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی کشیدگی یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے۔
میں پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے لوگوں سے بھی پوچھا، کسی کے پاس کوئی، یہ سڈن اٹ ایرپٹڈ سڈنلی۔ تو ہم نے مطلب اس واقعے کو، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں میرے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، ساتھی بھی زخمی ہو گئے، انہوں نے مار بھی کھائی، خود میرے وارڈن بھی مار کھا چکے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کی لیکن۔
ہاسٹل کے کمرے میں ٹوٹ پھوٹ اور بکھرے سامان سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ گزشتہ روز یہاں کتنا تشدد کیا گیا۔ ہاسٹل میں پڑا خون اور دیوار پر خون کے چھینٹے سارا واقعہ خود بیان کر رہے تھے۔ یہاں میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اس گیٹ پر موجود ہوں جہاں گزشتہ روز ایک طالب علم مشال خان کو مارا گیا تھا۔ اس گیٹ کے داخلی دروازے پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، گملے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ شیشے بھی توڑ دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اس کا داخلی دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ اتنا بڑا جو جلوس کی شکل میں مشتعل ہجوم آ رہا ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن ہجوم کو روکنا مشکل تھا تو اس وجہ سے وہ اس دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے اوپر کی چھت پہ جا کر مشال خان کے کمرے کو دیکھا تو وہاں پر اس کو نکال کے، اس کو جو انتظامیہ نے بتایا ہے، اس پر پہلے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کرنے کے بعد پھر اس کی جو لاش تھی اس کی بے حرمتی بھی کی گئی، اسے مارا پیٹا بھی کیا، اس کو یہاں پر جو لکڑی کے ٹکڑے ان کے پاس پڑے تھے اس کے ساتھ بھی ان کو مارا کیا۔ پولیس نے 60 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور مزید گرفتاریاں جاری ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ دو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں جن میں 20 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس حکام سے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، مردان۔
جوان سال بیٹے کے قتل پر مشال خان کے والد محمد اقبال انتہائی رنجیدہ ہیں، ان کو انصاف کی توقع بھی کچھ خاص نہیں۔ ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے ان سے سوابی میں بات کی اور پوچھا کہ وہ اس واقعے کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں۔
غالب کا ایک شعر ہے جی، وہ کہتے ہیں شر روا ان پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ اس ملک میں اظہار رائے پر جو صحیح بیان کرتے اس پر پابندی ہے، یہ زبان کاٹتے ہیں لوگوں کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مار بھی دیا اور پھر الزام بھی ایسا لگایا۔ میں آپ کو خود، میں اس کا باپ ہوں، میرے سامنے وہ پلا بڑا ہے، ہمارا احترام کرتا تھا اور ہمارے کو اکثر جو ہے نا گھر پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا تھا، اور چونکہ ایک جرنلزم کا طالب علم تھا تو زیادہ تر جو ہے نا حضرت عمر کے انصاف کے نظام کا جو ہے نا حوالہ دیتا تھا۔ اور اسی حوالے سے جو ہے نا میں درخواست گزار ہوں، میں کسی پر ذاتی وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنے وطن پاکستان سے، ریاست سے انصاف چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ کل اوروں کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات نہ ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ یہ اکیلا میرے بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی پر لوگ آ کر انہوں نے گورنمنٹ کے رٹ کو بھی چیلنج کیا، تو گورنمنٹ خود اپنا سوال پوچھے یا اپنا جو ہے نا انصاف کرے۔
آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف ملے گا؟
میں تو جب اس سسٹم کا یا اس نظام کا جو ہے نا وہ میں تجزیہ کرتا ہوں تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے ہم غریب لوگوں کے لیے، کیونکہ قانون ایک ایسا چیز ہے کہ عمرا کے لیے ایک چیز ہے اور غریبوں کے لیے اور چیز ہے۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انصاف ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دے دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا تاکہ اور لوگوں کو پھر جو ہے نا اس طرح اذیت سے، کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارے بچے لندن اور امریکہ میں نہیں پڑھتے ہیں، طبقہ عمرا کے لوگ جو ہے نا اس کے دل محفوظ ہے، اس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، بندوق ہے، اور اس کے بیٹے ادھر پڑھتے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ لیکن ہم غریب لوگوں کے، میرا ایک یہ بچہ نہیں ہے، میں چار بچے جو ہے نا وہ اسکولوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور ان بچوں سے پوچھو کہ تمام عمر وہ جو ہے نا نمبر ون آ چکے ہیں بورڈوں پر اس کے، اور لیکن جب جاتے ہیں ہم صبح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ بچے جو ہے نا واپس صحیح سلامت آ جائیں گے، سارا دن دل دک دک کرتا ہے، اور اسی طرح ارے غریب آدمی کا یہی بات ہے۔
آپ کے علاقے والے بتاتے ہیں آپ سیاسی طور پہ بھی کافی ہیں، مؤثر ہیں یہاں پہ، آئی این پی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کوئی این پی کا کوئی یہاں پہ آیا ہوا نمائندہ کوئی آپ کی داد رسی کے لیے یا کوئی آپ کی۔
اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم جو ہے نا ہم شاعر لوگ ہیں، ہمارا تنظیم ہے شعر و ادب کا، کام کلم اس کا نام ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا جو یہ مشال تنظیم ہے ہمارا، اس میں یہ دانشور لوگ، انٹلیکچول لوگ، پروفیسر، یہ ڈاکٹر، وکلا، شاعر، ادیب آتے ہیں، ادھر ہم کو وہ علم بھی پڑھاتے ہیں اور ہم سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، یہ ہے۔ لیکن جو ہے نا پولیٹیکل لائن پر پہلے میں تھا جب نیب تھا، لیکن نیب کے بعد جو ہے نا اس طرح زیادہ جو ہے قربانیاں بھی دی ہے، جیل بھی گیا ہوں، یہ سر میں ابھی آپ ہاتھ ڈالے یہ بھی مارا گیا ہے، یہ ہاتھ بھی، تو اس کے بعد جو ہے نا ایسا عملی سیاست میں کچھ اپنے مسائل بھی ہے، غربت کے مسائل، محنت مزدوری کے مسائل، میں نے زیادہ سکار دو گلگت میں کام کیا، لیکن اتنا ٹائم میں نہیں دے سکتا اپنے حالات کے مطابق۔
مشال کے حوالے سے کچھ بتائیں، کیا اس بننا چاہتا تھا آگے، کیا اس کے ارادے تھے؟
وہ تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ ہم کو اکثر یہ کہتا تھا، یعنی بہنوں کو یا اور بھائی کو، یا وہ یہی کہتا تھا کہ ذہن استعمال کرو، یعنی ذہن، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ ذہن استعمال کیا تو، یا آپ نے زیادہ سوچ، یا آپ نے بہت اسٹڈی کیا تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے. اس کا نظریہ اس کے خلاف تھا. اس نے یہی کہا کہ جتنا آپ شعور کی باتیں کریں اور یہ حاصل کریں علم، اتنا جو ہے نا آپ کا جو عمل میں آئے گا ذہن، اتنا علم آپ کا وسیع ہوگا. علم کے بارے میں وہ انتہائی علم کا بہت شوقین تھا. ہاں جی، یہ اس کی بہت بڑی، تمام دن وہ پڑھتا تھا. ہاں جی، اور
کیا مطالبہ کریں گے آپ ارباب اختیار سے؟ کیا کہیں گے اس کے؟ کیا ایک ایسا ادارہ جو مطلب جہاں شعور سکھایا جاتا ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہونا کتنا بڑا یہ آپ کے لیے صدمہ ہے؟
ہم تو یہ کہتے ہیں سر کہ جو دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے، ان کو چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہے نا انصاف کے لیے آواز اٹھائے.
مقتول مشال خان کے والد محمد اقبال، جن سے سوابی میں ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے بات کی. حالیہ برسوں میں پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزامات تواتر کے ساتھ سامنے آنے لگے ہیں. کئی لوگ ان الزامات کے بعد یا تو اپنی جان کھو چکے ہیں یا پھر جیلوں میں سڑ رہے ہیں. میں نے ناروے کی اوسلو یونیورسٹی کی پروفیسر اور شدت پسندی کے موضوع پر کتابوں کی مصنفہ فرحت تاج سے گفتگو کی اور پہلے پوچھا کہ مردان کے اس واقعے کے محرکات ہیں کیا.
جہاں تک جو اس کے ایکزیکٹ واقعات ہیں وہ تو اب پولیس انویسٹیگیٹ کر کے بتائے گی، لیکن میں اس پہ ایک جنرلی بات کر سکتی ہوں کہ یہ جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے پاکستان کے، یہ اسی کا ایک نئی قسط ہے اس کی. آپ نے اسے پہلے دیکھے، سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا بلاسفیمی کا الزام لگا کے، اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری ہوئے ہیں. تو مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس میں آئے ہیں. اس میں اب ایک بات تو یہ آتی ہے کہ یہ دیکھیں ریاست کا قانون پھر کہاں ہے. قانون یا تو ریاست کا چلے گا یا پھر وہ ریاست ہی نہیں ہے. پاکستان کی ریاست اس طرح کی لنچنگ کی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ خود الزام بھی لگائیں، پھر خود جج بھی بن جائے، خود پولیس بھی بن جائے، خود قتل بھی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں اس ریاست میں اور جو پچھلے ایسے واقعات ہوئے ہیں اس میں اگر ریاست کی عملداری کو قائم کی ہوتی، ایسے لوگوں کو سزا دی ہوتی، تو شاید یہ نہ ہوتا.
لیکن یہ جو لوگوں کی سوچ جس طرح بن گئی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ خود ہی الزام لگاتے ہیں اور خود ہی جج بھی بنتے ہیں اور سزا پر عمل درآمد کرانے والے بھی بن جاتے ہیں، یہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ 10-15-20 سال پہلے تک کی بات دیکھیں تو اس طرح کے واقعات ہونا تقریباً ناممکن تھے یا بہت کم تھے. ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟
یہاں تک پہنچے، ایک تو یہ جو جہاد کی پالیسی ہمارے ریاست نے اپنائی ہے، اس میں جو مذہبی قوتیں ہیں ایک خاص قسم کی، اور ان کی جو مذہب کی تشریح ہے اس کو ریاست نے بڑی پروان چڑھایا ہے. اور اس کا پھر یہ لوجیکل یہی ہے کہ یہ معاشرے میں ہر جگہ سرایت کر گیا ہے. صرف اب تو یہ بات پہنچی ہے کہ یونیورسٹی اور مدرسے میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. مدرسے کے اسٹوڈنٹ کرتے تو ہم یہ کہتے اچھا ان کو خاص تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یونیورسٹیوں کی حالت کچھ مدرسے سے اچھی نہیں ہے. وہاں بھی آپ جو دیکھے بہت سارے ٹیچرز، بہت سارے اسٹوڈنٹ، اور مدرسے کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں آپ فرق نہیں کر سکتے دونوں میں. پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں، اب ہماری اے این پی ہے، پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز ہے، لیکن کیا اے این پی کے بلور صاحب نے وہ پیسے سر کی قیمت نہیں رکھی تھی یہ فرانس والے کیس میں؟ تو اور اس طرح کے بے شمار. آج ابھی جنازہ ہوا ہے اس کا، میں تصویر دیکھ رہی تھی ابھی، ممتاز قادری جس نے گورنر صاحب کو قتل کیا تھا، آپ اس کے جنازے میں دیکھیں لاکھوں لوگ. مشال خان کے جنازے میں آپ کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے 400-500 لوگ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ سرایت کر گئی.
اوسلو یونیورسٹی کی پروفیسر اور شدت پسندی کے موضوع پر کتابوں کی مصنف فرحت تاج. پاکستان میں ان دنوں سوشل میڈیا، مثال کے طور پر ٹویٹر اور فیس بک پر بہت سارے لوگ سرگرم ہیں. کئی لوگ اسے اپنی سوچ اور نظریات کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کئی دوسرے عام شہریوں کی سوچ اور زبانوں کو خاموش کرانے کے مشن پر دکھائی دیتے ہیں. مشال کے قتل کے بعد سوشل میڈیا کے کردار پر ایک مرتبہ پھر انگلیاں اٹھی ہیں. میں نے کچھ دیر پہلے خاتون صحافی اور سوشل میڈیا کی تجزیہ کار رابعہ محمود سے بات کی اور پوچھا کہ کیا مشال کی موت کی کچھ ذمہ داری سوشل میڈیا پر بھی عائد ہوتی ہے؟
سوشل میڈیا پہ ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ ٹویٹر اور فیس بک اور اس طرح کے جو ویب سائٹس کے اوپر تو نہیں ہے, یہ استعمال کرنے کی وجہ والوں کی وجہ سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے, کچھ رپورٹ ہوا ہے جس طرح ڈان میں بھی, کہ ان کی جو الیجڈلی ایکٹیویٹی تھی فیس بک کے اوپر, اس کو دیکھ کے ایک ایکسکیوز بنایا گیا. دیکھیے, ہمیشہ جب یہ کوئی واقعات ہوتے ہیں, اس کو بھی جب انویسٹیگیشن اس کی اگر آنیسٹلی ہوگی تو بلاسفمی کے ایشو کے اوپر اس میں کچھ نہ کچھ وجہ نکلتی ہے. لینڈ کا مسئلہ نکل آتا ہے, ہم نے بہت قصوں میں دیکھا ہے, کسی قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے ورک پلیس پہ, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو اب جو ہے انٹرنیٹ جو ہے اس کو ایک ٹول بنایا جا رہا ہے بلاسفمی کے کی بات کرنے کے لیے, بلاسفمی کا پرچار کرنے کے لیے, بلاسفمی کا جو لا ہے اس کی. اس میں میں سب سے زیادہ جو ایک توجہ دلانا چاہوں گی اس بات کی طرف کہ جو پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ تھا ایک مہینہ پہلے, ٹھیک ہے, اس کو ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے, آج March 14 کو یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ریموول آف بلاسفیمس کانٹینٹ, ٹھیک ہے, اس دور میں انٹرنیٹ سوشل میڈیا آن لائن کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو بلاسفیمی کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا, ٹھیک ہے, وہی بات کی جو مختلف ایکسٹریمسٹ ادارے اور جو ہیں کنزرویٹو جو گروپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فار انسٹنس ایک کا نام شودا فاؤنڈیشن ہے, وہ کچھ عرصے سے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اس کی پوری ان کی کوشش ہے کہ وہ جتنا وہ اس بات کو زندہ رکھیں. تو حکومت نے یہ بات کرنا ابسیسولی, آئی مین آئی وڈ کال اٹ ابسیسولی, انٹیریئر منسٹر اس کے اوپر کامنٹس دے رہے ہیں بار بار اس کی بات,
لیکن جو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ وہ ہٹایا جائے اس طرح کا جو گستاخانہ مبینہ گستاخانہ مواد ہے, لیکن یہ بھی کہا تھا جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف بھی سختی سے نمٹا جائے.
دیکھیے, کوئکلی میں آپ کو کہوں کہ انہوں نے تو دو سٹیٹمنٹس دیے تھے, مگر اگر آپ اس کو لیجیٹمائز کریں گے کانورسیشن کو, ٹھیک ہے, کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ باتیں ہوتی ہیں, تو آپ تو بڑھاوا دے رہے ہیں نا, ہوا دے رہے ہیں اس ساری بات کو جو انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح کے, پاکستان کا جو ہے فیس بک اور سوشل میڈیا ٹویٹر سفیئر وہ بھرا پڑا ہے اس طرح کے لوگوں سے جو کہ ہر دوسرے بندے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے یہ قادیانی ہے, فلاں جو ہے یہ گستاخ رسول ہے, فلاں ان کا یہ مسئلہ, ان کا یہ مسئلہ. تو وہ آئیڈیولوجیکل جنگ جو ہے نا وہ بہت جاری و ساری ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس نظریے سے جو حکومت نے کیا ہے نا وہ اور پھر اس کے بعد ایڈز چھاپے ہیں ہر جگہ پر, وہ ایک انتہائی وہ ارریسپانسیبل ایک حرکت ہے.
آپ نے حکومت کی بات کی کہ حکومت جو ہے اس کے رہنماؤں نے بیانات دیے, جیسے کہ وزیر اعظم کے بیان کا آپ نے ذکر کیا. جو ہماری عدلیہ ہے, جو عدالتیں ہیں, پچھلے دنوں ایک جج صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی بات کہی, تو وہ جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عوام میں کیسے ان کا امپیکٹ ہوتا ہے, ان کا اثر کیا پڑتا ہے؟
اب دیکھیے, اس پہ کوئی, ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ اسٹڈی کرنی چاہیے کہ کیا, مگر جہاں تک اوپینینس کا تعلق ہے, یہ جو جج صاحب تھے ان کا جو تھا وہ تعلق ممتاز قادری کے کیس سے بھی تھا کچھ سال پہلے. ان کو اور بھی بہت بڑے بڑے لائرز اور فارمر ججز نے ان کو انڈورس کیا اور ان کو سراہا, جو انہوں نے ممتاز قادری نے جو قتل کیا تھا گورنر سلمان تاثیر کا. سو وہ سب جو ہے وہ ہسٹری, یو نو ہسٹری اور جو چین آف ایونٹس ہے وہ کچھ آئسولیشن میں نہیں ہوتا ہے. تو اس میں وہ جو وہی والی بات, اس کو آپ ملا دیجئے جو حکومت کے بیانات تھے, جو آرگنائزیشن جس گروپ کا میں نے نام لیا اور وہ پش کر رہے تھے اس سب ایجنڈا کو اور ابھی تک کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ یہاں پاکستان جیسے ملک میں جہاں وائلنس جو ہے, تشدد جو ہے, وہ انٹرنیٹ پہ ہونے والی باتوں کے ساتھ جڑ چکا ہے, وہاں پر یہ باتیں کرتے رہنا آپ اس ڈسکورس کو الائیو رکھتے ہیں, آپ یہ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ اٹ از اوکے ٹو ٹاک اباؤٹ دس, یہ سب ٹھیک ہے اگر آپ اس کے خلاف بات کرنا چاہیں گے. اور تو سوشل میڈیا بھی اسی طرح سے اس سے جڑا ہوا ہے, یہی ہمارا مسئلہ ہے.
صحافی اور سوشل میڈیا کی تجزیہ کار رابعہ محمود. ادھر جامعہ پنجاب میں گزشتہ ماہ طلباء کے دو گروہوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے ذمہ داران کی نشاندہی کرتے ہوئے 10 طلباء کو معطل کر دیا گیا ہے. لاہور سے عمر دراز ننگیانہ کی رپورٹ.
جامعہ پنجاب میں گزشتہ ماہ طلباء کے دو گروہوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے ذمہ داران کی نشاندہی کرتے ہوئے 10 طلباء کو معطل کر دیا گیا ہے. مزید 12 افراد کے نام, جن میں جامعہ پنجاب کے 7 سابقہ طلباء شامل ہیں, فوجداری کارروائی کے لیے پولیس کو بھجوا دیے گئے ہیں. جامعہ پنجاب لاہور کے ترجمان خرم شہزاد نے بی بی سی کو بتایا کہ جن طلباء کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان کی نشاندہی تصادم کے واقعہ کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کی گئی ہے۔ خرم شہزاد کے مطابق جامعہ پنجاب کی انتظامیہ کو جو شواہد موصول ہوئے ہیں ان کی روشنی میں بظاہر اسلامی جمعیت طلباء نے ہی ہنگامہ آرائی کا آغاز کیا تھا۔
پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے جو شواہد ہمیں موصول ہوئے اس کی روشنی میں تو اسلامی جمعیت طلباء جو ہے انہوں نے حملے کا آغاز کیا ہے۔ جو پشتون کلچر ڈے پہ جو ان کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا اس میں اسلامی جمعیت طلباء نے ان پہ حملہ کیا۔ ابھی
لاہور سے یہ تھی عمر دراز نگیانہ کی رپورٹ۔ سیروین ابھی جاری ہے اور کھیلوں کا احوال آیا جاتا ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیروین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل سیزن 2 کے دوران اسپاٹ فکسنگ کیس میں معطل کرکٹرز خالد لطیف اور شرجیل خان پر لگائے گئے الزامات اور شواہد کی تفصیلات اینٹی کرپشن ٹریبیونل کو پیش کر دی ہیں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے معطل کرکٹر خالد لطیف کی جانب سے پی سی بی ٹریبیونل کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ خالد لطیف نے پی سی بی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اینٹی کرپشن ٹریبیونل کرکٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کا حق نہیں رکھتا۔ اسی حوالے سے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا،
یہ اس کا کہنا ہے، ہمارے پاس تو بہت پروف ہے۔ سچی بات، جو بھی ٹریبیونل فیصلہ کرتی ہے یا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ میڈیا کو ہم بتائیں گے، ٹریبیونل بتائے گا۔
پاکستان کی قومی جونیئر ہاکی ٹیم آسٹریلین جونیئر چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو گئی ہے۔ 2017 کی خواتین اور مردوں کی آسٹریلین جونیئر ہاکی چیمپئن شپ 19 اپریل سے ہوبرٹ میں شروع ہو رہی ہے۔ افغانستان کے وکٹ کیپر بیٹس مین محمد شہزاد کو ان کا ڈرگ ٹیسٹ فیل ہونے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انہیں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے 5 دن کی مہلت دی گئی ہے، جس کے بعد آئی سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں محمد شہزاد کے خلاف انضباطی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ ٹینس کے 5 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی ونر ماریا شیراپووا نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن پر تنقید کی ہے کہ فیڈریشن کی جانب سے ٹینس پلیئرز میں ممنوع ادویات کی آگاہی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی ہیں۔ شیراپووا کا کہنا ہے کہ میلڈونیم کو ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی جانب سے ممنوع ادویات کی فہرست میں 2016 میں شامل کیا گیا تھا، جس کے بارے میں وہ آگاہ نہیں تھی۔ شیراپووا رواں ماہ 24 اپریل سے اسٹٹ گراں پری سے ٹینس کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہیں۔ امریکن ٹینس پلیئر جیک سوف نے جرمنی کے ٹامی ہیس کو 6-4 3-6 اور 6-3 سے ہرا کر یو ایس کلے کورٹ چیمپئن شپس کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔
سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ نے سب سے بڑا بم گرا کر کیا حاصل کیا ہے اور امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے نے وکی لیکس کو کیا قرار دیا ہے، تفصیل سیروین میں ذرا دیر بعد سنیے گا۔ لیکن یہاں پروگرام کے نصف حصے پر اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل طلباء کے ہاتھوں توہین مذہب کے الزام میں قتل ہونے والے طالب علم مشعل خان کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور نامزد ملزمان میں سے 8 کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ کلبھوشن یادو کے خلاف تحقیقات کے لیے انڈیا سے معلومات کے حصول کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن اس کا انہیں کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ انڈیا کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ایک نوجوان کے سامنے آنے والی ویڈیو کے مواد کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں جسے مبینہ طور پر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نوجوان کو سیکیورٹی قافلے کی گاڑی کے بمپر پر باندھ کر مارچ کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. شمائلہ خان سے اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا. اس کے بعد پہلے یہ خبر کہ بھارت نے پاکستان کی قید میں موجود اپنے شہری کلبھوشن جادھو کے خلاف چارج شیٹ اور فیصلے کی مصدقہ کاپی مانگ لی ہے. پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کے دوران بھارت کے ہائی کمشنر گوتم بمبئی والے نے کلبھوشن جادھو سے ملاقات کا تقاضا بھی کیا. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ کلبھوشن کے خلاف تمام تر کارروائیاں قانون کے مطابق کی گئی ہیں. تفصیلات سنیے نادیہ سلیمان سے.
انڈیا کے ہائی کمشنر گوتم بمبئی والے نے آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گوتم بمبئی والے نے بتایا کہ سرکاری سطح پر انڈیا کی حکومت کو اب تک کلبھوشن جادھو پہ لگائے جانے والے الزامات کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا ہے. انڈیا کے ہائی کمشنر نے بتایا کہ انہوں نے ملاقات کے دوران دو اہم نکات پہ بات کی ہے.
جب تک ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ چارج شیٹ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے ہم اپیل کیسے کریں گے, تو یہ سب سے پہلا مدعا. اور دوسرا مدعا میں نے فورن سیکرٹری صاحبہ سے یہ کہا کہ ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں 13 بار لکھت میں کلبھوشن جادھو کا کونسلر ایکسیس مانگا ہے. آج تک اس کا کوئی نہ کوئی جواب ملا ہے نہ کونسلر ایکسیس ملی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بھارتیہ ناگرک ہے اور انٹرنیشنل لا کے تحت ہمیں کونسلر ایکسس ملنی چاہیے. تو یہ دوسرا مدعا تھا.
انڈیا کے ہائی کمشنر نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انڈیا کی حکومت فیصلے کے خلاف اپیل ضرور کرے گی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ جب تک کلبھوشن پہ لگائے جانے والے الزامات کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا انڈیا کی حکومت فیصلے کے خلاف اپیل کیسے کرے گی.
سب سے پہلے بھارت سرکار کی یہ مانگ ہے کہ جو کلبھوشن جادھو کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اور کلبھوشن جادھو کے خلاف جو ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے ہمیں سرٹیفائیڈ کاپیز چاہیے.
دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ کلبھوشن جادھو کے خلاف تمام تر کارروائیاں قانون کے مطابق کی گئی ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کلبھوشن جادھو کے خلاف مقدمے کی تمام تفصیلات فراہم کی. انڈیا سے معلومات کے تبادلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسی سال 26 جنوری کو انڈیا کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا گیا تھا جس کا نئی دہلی سے کوئی جواب نہیں ملا.
We also condemn the baseless allegations from India, especially
ہم انڈیا کے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں. حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو مسٹر یادو کو قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی درخواست پر انڈیا نے جواب نہیں دیا اور عدم تعاون کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے انہیں کاؤنسلر سروسز فراہم نہیں کی جا سکی. اسی تناظر میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا نے کئی سالوں سے کئی درخواستوں کے باوجود کئی پاکستانی قیدیوں کو وکیل تک رسائی کی اجازت نہیں دی.
پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ انڈین جاسوس کا مقدمہ ایک فوجی عدالت یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت چلایا گیا جس کے بعد انہیں سزائے موت سنائی گئی. کلبھوشن کے بارے میں انڈیا کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ نیوی افسر ہیں جو ایران میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں موجود تھے جہاں سے انہیں اغوا کر کے پاکستان لایا گیا. ادھر پاکستان میں کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک اعترافی بیان نشر کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اپنے حاضر سروس نیوی افسر ہونے کا اعتراف کیا تھا. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ بھارتی خفیہ ادارے کے لیے کام کر رہے تھے اور بلوچستان کے علاقے رشاخیل میں قیام پذیر تھے.
تفصیلات سنا رہی تھی نادیہ سلیمان. افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ننگرہار میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانے پر 9,800 کلوگرام وزنی بم کے حملے میں کم از کم 36 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وادی مومند کے علاقے میں یہ بم گرایا گیا جہاں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا سرنگوں کا نیٹ ورک موجود ہے. میں نے ذرا دیر پہلے واقعے کی تفصیلات بی بی سی پشتو کے کابل میں نامہ نگار نور گل شفق سے پوچھی.
افغان اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ بم جو گرایا گیا ہے وہ افغانستان کے ایک مشرقی جو پروونس ہے ننگرہار وہاں پر اچھین ڈسٹرکٹ پر گرایا گیا ہے, اور یہ بم ان کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو داعش فورسز ہیں ان کا ایک اہم مرکز تھا وہاں پہ. تو یہاں پہ مارچ کے شروع ہی سے وہ آپریشن چل رہے تھے, پر یہ جو واقعہ کل یعنی جمعرات کے شام 7:30 بجے یہ بم وہاں پہ گرایا گیا ہے GBU-43. تو افغان اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ اس میں داعش گروپ کے 36 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں, پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد شاید اس سے زیادہ ہو کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں وہ یہ وہ جو پہلے جو معلومات ہے یہ وہ ہے, اور پوچھ گاچھ چل رہی ہے کہ معلوم ہو سکے کہ ٹوٹلی وہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس واقعے میں.
اچھا, تو جو حکام ہیں افغانستان کے وہ تو یہ بتا رہے ہیں, لیکن افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اسے ایک غیر انسانی عمل قرار دیا ہے, تو ان کے اور حکومت کے کیا سوچ الگ ہے اس واقعے پہ؟
یہ تو افغان جو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہ جو کانفرنس ہوئی اس میں پریزیڈنٹ غنی کا وہ ایک اسپوک پرسن ہے جو ہے وہ بھی اس میں تھا, اور جان نکلسن بھی تھے افغانستان میں امریکا فورسز کا ایک جو کمانڈر ہے وہ. اس انہوں نے تو یہ بتایا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یا یہ جو بم گرایا گیا ہے یہ افغان اتھارٹیز کے اس میں ان کا ارادہ بھی شامل تھا, وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی کچھ ہو. پر جو فارمر پریزیڈنٹ ہے حامد کرزئی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اچھا واقعہ نہیں ہے, اور
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت ہے افغانستان کی اس نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی ہے اس امریکی بم پہ؟
نہیں, یہ جو فعلی حکومت ہے یعنی پریزیڈنٹ غنی کی اور جو سی ای او ہے عبداللہ, ان دونوں نے ہی اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو جو
کوئی منفی بات نہیں
دیا ہے.
یہ بتائیے گا کہ اس حملے کے بعد کیا حکام نے کوئی یہ بتایا ہے کہ کون سے نامی گرامی یا کون سے اہم لوگ مارے گئے ہیں؟
نہیں, اب تک تو جو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس تھا اس میں جو ڈیفینس منسٹری کا ایک اسپوک پرسن تھا انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے پاس جو معلومات اب دسترس ہے وہ 36 لوگ اس میں مارے گئے ہیں, پر یہ شاید ان میں تھوڑی سی وہ ان کی تعداد میں شاید پوچھ گاچھ کے بعد زیادتی آ جائے اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ اس میں کوئی اہم کمانڈر بھی تھے یا کیا. پر وہ بول رہے تھے کہ یہ ایک اہم مرکز تھا یعنی سارے افغانستان کے ساتھ تھا, پر داعش کا یہ ایک اصلی مرکز تھا اور یہاں پہ کئی سالوں سے داعش نے وہاں پر مرکز بنا رکھے تھے اور لوگوں کو وہاں پہ لے جاتے تھے جن کو یہ پکڑتے تھے اور وہاں پر ان کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کو بموں پر بٹھایا جاتا تھا. تو یہ وہی جگہ تھی کہ انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے.
بی بی سی پشتو کے کابل میں نامہ نگار نور گل شفق. امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ مائیک پومپیو نے رازداری کی مخالف تنظیم وکی لیکس کو غیر ریاستی دشمن خفیہ ایجنسی قرار دیا ہے, جس کے جواب میں وکی لیکس نے مائیک پومپیو کی گزشتہ سال جولائی کی ایک ٹویٹ شیئر کی اور اس کا اسکرین شاٹ سامنے لایا ہے جس میں ایوان نمائندگان کے اس وقت کے رکن نے وکی لیکس کی جانب سے جاری کی جانے والی ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز کا حوالہ دیا تھا, جبکہ جس کے بعد یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری.
امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ مائیک پومپیو نے وکی لیکس کے بارے میں کہا ہے کہ گزشتہ سال ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران روسی ملٹری انٹیلیجنس نے ہیک کیا جانے والا مواد پھیلانے کے لیے وکی لیکس کا استعمال کیا تھا. سربراہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ راز افشا کرنے والے گروہ ویکی لیکس نے اپنی تمام تر توجہ امریکہ پر مرکوز کی ہوئی ہے، جبکہ وہ روس جیسے ملک سے مدد لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
ویکی لیکس ہر زاویہ سے دشمن خفیہ ایجنسی کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ویکی لیکس کو وہی نام دیا جائے جو وہ حقیقت میں ہے، ایک غیر ریاستی دشمن خفیہ ایجنسی جو اکثر روس جیسے ریاستی عناصر کی معاون کار ہوتی ہے۔
امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں بدلنے کے لیے روس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز ہیک کی تھیں، جبکہ بدھ کے روز ویکی لیکس کے سربراہ جولین آسانج کا کہنا تھا کہ ان کے گروپ کا مشن ایسے مواد کی اشاعت ہے جس میں خبریت ہو اور ایسے سچ کا اظہار کرنا ہے جسے آئینی تحفظ حاصل ہو۔ رواں سال مارچ میں ویکی لیکس نے سی آئی اے کی جانب سے ہیکنگ کرنے کے مختلف طریقوں سے متعلق خفیہ معلومات پر مبنی دستاویزات شائع کی تھیں۔ ویکی لیکس کے سربراہ جولین آسانج کے بارے میں مائک پومپیو کہتے ہیں،
مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اگر اسانج 30 کی دہائی اور 40 اور 50 کی دہائی میں ہوتے تو اپنے آپ کو تاریخ کی غلط سمت میں پاتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ اسانج اور آمروں کے ایک جیسے ہی مقاصد ہیں۔
ویکی لیکس کے بانی آسانج کہہ چکے ہیں کہ خفیہ معلومات کی اشاعت کا مقصد انتخابات پر اثر انداز ہونا نہیں تھا، جبکہ حالیہ ویکی لیکس کے بارے میں سی آئی اے نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان دستاویزات میں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے استعمال ہونے والے ہیکنگ کے کئی طریقوں سے متعلق بتایا گیا ہے، جن میں سمارٹ ٹیلی ویژن سیٹس اور موبائل فونز کے ذریعے ہیکنگ بھی شامل ہے۔ ادھر سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ آسانج جیسے لوگ غلط ملکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
وہ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے جن کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر وہ پرواہ کرتے تو ان کی توجہ مطلق العنان حکومتوں کی جانب ہوتی جو آزادی اظہار اور اختلاف رائے کو دباتی ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے جمہوری حکومتوں کے قانونی رازوں کا استحصال کیا۔
امریکی تفتیشی اداروں ایف بی آئی اور سی آئی اے نے افشا کی جانے والی معلومات کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب جولین آسانج نے کہا ہے کہ ویکی لیکس ٹیکنالوجی فرمز کو مبینہ جاسوسی کے پروگراموں سے متعلق تمام معلومات تک رسائی دے گی تاکہ وہ اپنی مصنوعات کو ہیکنگ سے محفوظ بنا سکیں۔
تفصیلات سنا رہی تھی شمائلہ جعفری۔ نیو یارک میں 11 ستمبر کے حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے لوگوں کے لواحقین کی طرف سے انشورنس کمپنیوں نے سعودی عرب کی بینکوں، خیراتی اور فلاحی اداروں اور تجارتی کمپنیوں سے $4 ارب سے زیادہ کے معاوضے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ ان سعودی کمپنیوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جن کا تعلق القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خاندان سے ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
نیو یارک کی وفاقی عدالت میں چارٹر اوک فائر انشورنس کمپنی اور دیگر کمپنیاں بنام الراجی بینک اور 9 دیگر بینک، سعودی فلاحی تنظیمیں اور کمپنیوں کے نام سے مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ ان میں ٹریولس کمپنی سے منسلک 2 درجن امریکی انشورنس کمپنیاں شامل ہیں جنہوں نے کل 10 سعودی کمپنیوں، بینک اور فلاحی تنظیموں کے خلاف $4.2 ارب کی مالیت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ مقدمے میں ان کمپنیوں، بینکوں اور تنظیموں پر 11 ستمبر کے حملوں میں دہشت گردوں کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پچھلے سال امریکی کانگریس میں 11 ستمبر کے حملوں کے سلسلے میں متاثرین لوگوں کو مقدمہ دائر کرنے کا حق دینے والے ایک قانون منظور کیے جانے کے بعد یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مارچ مہینے میں بھی 11 ستمبر کے حملوں کے کچھ ہلاک شدگان کے لواحقین نے سعودی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس تازے مقدمے میں سعودی حکومت کا نیشنل کمرشل بینک کے ساتھ الراجی بینک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی ایویشن ڈالا ایف کو اور بن لادن خاندان کی محمد بن لادن کمپنی اور مسلم ورلڈ لیگ جیسی کمپنیاں اور فلاحی تنظیمیں شامل ہیں۔ ان کمپنیوں، بینکوں اور فلاحی تنظیموں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 11 ستمبر کے حملوں سے کئی برس پہلے سے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کو متعدد طریقوں سے مدد فراہم کی تھی۔ سن 2001 میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں میں قریب 3,000 لوگ مارے گئے تھے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاوروں میں مسافر بردار طیاروں کو ٹکرا دیا گیا تھا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اگر القاعدہ کو اس قسم کی مدد نہ ملتی تو دہشت گرد تنظیم 11 ستمبر کے حملوں کی منصوبہ بندی اور حملوں کو عمل میں لانے میں ناکامیاب ہوتی۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ القاعدہ کو مدد دیے جانتے ہوئے دی گئی تھی کہ ایسے حملے کیے جائیں گے اور ان میں متعدد لوگ مارے جائیں گے، لیکن سعودی حکومت 11 ستمبر کے حملوں میں ملوث ہونے کے الزام سے ہمیشہ انکار کرتی رہی ہے۔ اور کچھ سعودی اہلکار یہ بھی توقع ظاہر کر چکے ہیں کہ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس قانون کو ختم کر دیں جس کے تحت 11 ستمبر کے حملوں کے سلسلے میں سعودی حکومت کے خلاف عدالت میں مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کانگو وائرس کا ایک نیا کیس سامنے آیا ہے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع کانگو وائرس کے خطرے سے دوچار ہیں۔ گزشتہ سال بلوچستان میں کانگو وائرس سے 100 سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے، جن میں سے 10 سے زائد کی موت ہو گئی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کانگو وائرس سے متاثر ہونے والے شخص کا تعلق یوب سے ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے کسائی ہے۔ انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں کوئٹہ میں فاطمہ جناح چیسٹ اسپتال میں کانگو وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے مختص وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے کانگو کے شعبے کے وارڈ کے ترجمان ڈاکٹر عباس نوتکانی کا کہنا ہے،
بہت کریٹیکل کنڈیشن میں آیا تھا، ان کے ٹیسٹ کراچی بھجوائے، وہ ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے، پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو تھا۔ ابھی 2-3 دن سے اس کی حالت بالکل سنبھل چکی ہے۔
بلوچستان کے کئی اضلاع ایسے ہیں جن میں کانگو وائرس کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ گزشتہ سال کانگو کے شعبے میں 152 مریض علاج کے لیے کوئٹہ لائے گئے تھے۔ اسپتال میں گنجائش نہ ہونے کے باعث مریضوں کے علاج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم ڈاکٹر نوتکانی کہتے ہیں کہ اب اسپتال میں سہولیات کو بہتر بنایا گیا ہے۔
ابھی اس دفعہ کوئی پیشنٹ کا مسئلہ نہیں ہوئے گا، وارڈ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، میڈیسن کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔
کانگو وائرس سے لوگوں کے متاثر ہونے کا سلسلہ گرمیوں کے آغاز سے ہوتا ہے، جو ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ ڈاکٹر نوتکانی نے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
جب وہ مال مویشی حلال کریں، گلوز وغیرہ وہ ہے چڑھا کے کریں، اور صفائی رکھیں اپنے، اس میں مال مویشیوں کے ساتھ کنٹیکٹ زیادہ نہیں رکھیں، منڈیوں میں جب جائیں بھی ادھر احتیاط کریں۔
گزشتہ سال کانگو کے شعبے میں جن مریضوں کو اسپتال لایا گیا تھا، ان میں 53 میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی، ہلاک ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آج سے ایک میلہ شروع ہو رہا ہے جو 3 دن تک جاری رہے گا، لیکن اس میلے میں نہ تو پنگھوڑے لگے ہیں، نہ جلیبیاں تلی جا رہی ہیں، اور نہ ہی قتلموں کی خوشبو اڑ رہی ہے۔ تو یہ میلہ ہے کیا؟ آئیے اس میلے کا احوال سنتے ہیں عارف وقار سے۔
اس میلے کا نام ہے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول۔ جی ہاں، یہ ایک ادبی میلہ ہے، اس لیے آپ کو مٹھائیوں کی بجائے کتابوں کے اسٹال نظر آئیں گے، اور جسمانی کرتب کی جگہ آپ لفظی بازیگری کے کمالات دیکھ سکیں گے۔ شاعروں، افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں کے ادبی کمالات کو میلے کی سطح پہ منانے کا خیال آج سے 7 برس پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے کار پردازوں کو آیا، اور یوں سن 2010 میں اس طرح کا پہلا ادبی میلہ کراچی میں منایا گیا، جس میں 5,000 لوگوں نے شرکت کی۔ سن 2011 میں حاضرین کی تعداد 10,000 ہو گئی، اور اس سے اگلے برس 15,000، اور پچھلے برس یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 2.25 لاکھ تک پہنچ گئی۔ کراچی میں کامیاب انعقاد کے بعد ادبی میلے نے لاہور اور اسلام آباد کا رخ کیا، اور ان شہروں میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پچھلے برس اسلام آباد کے ادبی میلے میں دنیا بھر سے 164 ادیبوں اور شاعروں نے شرکت کی، اور آج کے میلے میں اس سے بھی بڑی تعداد میں قلمکار شریک ہو رہے ہیں، جن میں انگریزی کے ناول نگار محمد حنیف اور بلال تنویر کے علاوہ معروف شاعر افتخار عارف، حقوق انسانی کے معروف کارکن آئیے رحمان اور امردیپ سنگھ، اور قانون، سیاست، تھیئٹر، ٹی وی، فلم اور نشر و اشاعت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات اس میلے میں شریک ہو رہی ہیں۔ میلے کے دوران نمرا بچہ اور سرمد خوسٹ ایک تمثیلچہ بھی پیش کریں گے، جو امرتا پریتم کے لکھے ہوئے خطوط پر مبنی ہے۔ عارف وقار، بی بی سی، اسلام آباد۔
میں 6 مہینے کے لیے وہاں پہ اسٹے کروں گی، اور ان کے کلب کی جتنی بھی لیگز ہوں گی اور پورا سیزن ان کی طرف سے میں کھیلوں گی۔
ہمارے جو فیڈریشن کے ایشوز چل رہے ہیں، الیکشنز نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وومنس ٹیم نے 3 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اپنے مس کر دیے ہیں۔ ٹیم کے لیے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹنگ ہے، بیکاز ہماری ینگ ٹیم ہے بہت زیادہ۔
پاکستان کی پہلی خاتون ہاکی پلیئر آسٹریلوی کلب سے لیگ کھیلیں گی۔ سچن ٹنڈولکر کس بیٹ پر کس کو نچا رہے ہیں؟ اور پاکستانی فٹ بال ٹیم کی رینکنگ میں گراوٹ، وجہ فٹ بال فیڈریشن کا تنازع یا کچھ اور؟ کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے۔ ٹی ٹوینٹی اور ایک روزہ میچوں میں فتح کے بعد اب نگاہیں ٹیسٹ سیریز پر جمی ہیں، لیکن اس سیریز کی خاص بات دو اہم اور سینئر ترین پلیئرز کی ریٹائرمنٹ ہے۔ مصباح الحق تو موجودہ کپتان ہیں ہی، اور یونس خان نے پاکستان کو ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا تاج پہنایا۔ میں نے لندن میں مقیم پاکستان کے سابق کپتان آصف اقبال سے پوچھا کہ ٹیسٹ ٹیم نے عروج تو دیکھ لیا، کیا اب یہ قائم رہ پائے گا یا پھر ایک ساتھ دو انتہائی تجربہ کار کھلاڑیوں کے ریٹائر ہونے کے بعد ڈھاک کے وہی تین پات والی نوبت آ جائے گی؟
نہیں دیکھیں، یہ تو ہر ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے جو ایگزامپلز ہیں وہ سب سے بڑا ایگزامپل ویسٹ انڈیز ٹیم کا ہے، جو دنیا کی نمبر ون ٹیم بہت عرصے تک تھی، لیکن جب ان کے کھلاڑی ریٹائر ہوتے گئے، نئے کھلاڑیوں کو انٹروڈیوس کرتے گئے، تو ان کا بھی عروج جو ہے وہ بھی نیچے آ گیا۔ تو پاکستان کا بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یقینی طور پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ابھی یہ ون ڈے میں اور ٹی ٹوینٹی میں دیکھیں کافی نئے کھلاڑیوں کو انٹروڈیوس کیا گیا اور وہ میچ جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں، اور ایٹ لیسٹ دے ون دا سیریز۔
یہ جو نعرہ لگ رہا تھا کہ تینوں فارمیٹ کے لیے ایک ہی کپتان ہوگا، تو کیا یہ حقیقت ہو سکے گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز تینوں جو فارمیٹس ہیں ان کو ہینڈل کر پائیں گے؟
حقیقت ہوگی یا نہیں یہ تو پتہ چلے گا، تب آپ اس کو بنا دیں گے، لیکن اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ بھی نہیں اگر آپ بناتے ہیں، اس لیے کہ جب ایک ٹیم کا یا ایک فارمیٹ کا یا دو فارمیٹ کا کپتان بنی گیا ہے تو وہ ہی نوز دا جاب آف اے کیپٹن، اور اگر وہ اچھا کر رہا ہے ان فارمیٹس میں دیٹ مینس کہ جو ٹیم کا ریسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے کپتان وہ کر رہا ہے، تو وائی ناٹ ٹرائی ہم، بالکل اس کا موقع تو دیں اور دیکھیں کہ ہاؤ ہی ہینڈلز۔ بغیر موقع دیے اگر آپ یہ ججمنٹ پاس کرنے کے دیں یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو آج وہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔
پاکستان کی قومی ویمن ہاکی ٹیم کی گول کیپر رشنا خان نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے کلب سے 6 ماہ کا معاہدہ کیا ہے، جس کے دوران وہ وہاں لیگ میچز کھیلیں گی۔ اس طرح غیر ملکی لیگ کھیلنے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ہاکی پلیئر بن گئی ہیں۔ میں نے رشنا سے پوچھا کہ تعلیم وہ ابلاغ عامہ کی حاصل کر رہی ہیں، جنون ہاکی کھیلنے کا ہے، پھر وہ میوزک ویڈیوز میں ماڈلنگ بھی کر چکی ہیں، تو ان سب کاموں کے لیے وہ کیسے انصاف کر لیتی ہیں وقت کے ساتھ؟
لائف آپ کو ایک بار ہی ملتی ہے، تو سب کچھ آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا شو بز میں بھی آ چکی ہوں، کچھ سانگ وغیرہ کر چکی ہوں، تو اس کے بعد ہاکی جو ہے وہ تو میرا پیشن تھا، اور یہ جس ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز ایکسپیرئنس اس کو آپ نے، میں نے کرنا اس کو چاہا۔ دیکھیں کچھ بھی آپ کو لائف میں ایزیلی نہیں ملتا، آپ کو ہر چیز کے پیچھے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، مشکل سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے، اور مشکل جو بھی آپ جس کا ہارڈ ورک کرتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ آپ کو ملتا ہے۔
اب آپ اپنی اس اچیومنٹ کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، کیا کھیلنے جا رہی ہیں، باہر کون سے ملک جا رہی ہیں، کون سا کلب ہے؟
ایک کلب ہے آسٹریلیا کے سڈنی سے، جارج رینوے کلب ہے، ان لوگوں نے مجھ سے کچھ ویڈیوز کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں آپ کے کچھ ویڈیوز چاہیے فیس بک پہ، تو میں نے اپنی پریکٹس سیشن کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان لوگوں کو سینڈ کر دی تھی، جس کے کچھ دنوں بعد ان کے مینیجر کی مجھے ای میل آئی جس سے ان لوگوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ہمارے پاس آئیں اور کھیلیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایشیا سے یا پاکستان سے کسی پلیئر کو بلایا ہو، تو میں نے انہیں گو ہیڈ کر دیا۔ اس کے بعد مجھے کانٹریکٹ وغیرہ جو باقی سارا پروسیس تھا پھر وہ کنٹینیو ہوا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے اب میرا ان سے ڈن ہو گیا ہے۔ میں 6 منتھس کے لیے وہاں پہ اسٹے کروں گی، اور ان کے کلب کی جتنی بھی لیگز ہوں گی اور پورا سیزن ان کی طرف سے میں کھیلوں گی۔
تو پھر یہ پاکستانی ٹیم کا گول کون سنبھالے گا جب آپ ادھر 6 مہینے کے لیے کھیل رہی ہوں گی؟ تو
ماشاء اللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، ہمیشہ دو کیپر ہوتے ہیں، گول کیپر ہوتے ہیں، ایک فرسٹ ہوتا ہے ایک سیکنڈ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی مجھ سے سینئر بھی ہے، بڑے اچھے سے گول کیپر ہیں، تو اس ٹیلنٹ کو صرف چند لڑکیوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ اور بھی لڑکیاں آگے آئیں اور لڑکیوں کو بھی چانسز ملیں، کیونکہ آبویسلی ایک جگہ پہ رک نہیں جانا چاہیے، بریک نہیں لگتی، آپ کو زندگی میں آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔
آپ نہیں کہتی سیکرٹری سے فیڈریشن کے کہ میں دوسرا ملک جا رہی ہوں لیگ کھیلنے، اور آپ اپنے ملک میں لیگ کراتے نہیں ہیں جبکہ لوگ کھیلنے والے بھی بہت ہیں، بات کی آپ نے؟
جی لوگ کھیلنے والے بہت ہیں، وہ خود چاہتے ہیں یہ کروانا، لیکن ہم لوگوں کو، ہمارے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اسپانسر دیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ میں خود پرسنلی بھی مارکیٹنگ کا کام کر چکی ہوں، اب یقین کریں میں ایک بار اسپانسر لینے کے لیے گئی تو میں نے لیگ تھی ہم لوگوں کی، ابھی پیچھے لیگ تھی، میں لیگ گزری ہے،
میں نے ان صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس طرح سے بچے ہیں ان لوگوں کو اسپانسر کر دیں. تو ہی واز لائک کہ اگر کوئی فیشن شو, ماڈلنگ یا کانسرٹ ہے تو موسٹ ویلکم, اس کو ہم اسپانسر نہیں کر سکتے. تو میں خود کو دیکھتی ہوں, میں اکیڈمی بنانا چاہوں گی ان شاء اللہ واپس آ کر, کیونکہ اتنا میرا سیکھنا, اتنا کچھ میرا جو میں سیکھ کر آئی باقی جگہوں سے, میں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آگے جو ٹیلنٹ ہے میں اس کو کنوے کروں.
کرکٹ لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کہا کرتے تھے کہ انہیں کرکٹ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں, لیکن اب وہ سر کے میدان میں چوکے اور چھکے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں.
ناچو 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 سارے کرکٹ والی بیٹ پہ,
انہوں نے انڈین گلوکار سونو نگم کے ساتھ ایک جگل بندی ریکارڈ کرائی ہے, جس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تمام بھارتی کرکٹ اسٹارز کے نام لیے ہیں. اور پاکستان میں فٹ بال فیڈریشنز کا تنازع باوجود ہائی کورٹ کے حکم کے حل نہیں ہو پا رہا, اور اس کا اثر فٹ بال ٹیموں کی کارکردگی اور رینکنگ پر پڑ رہا ہے. پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم کا فیفا کی عالمی رینکنگ میں 201واں نمبر ہو گیا ہے, اور کچھ ایسی ہی صورتحال خواتین کی ٹیم کی بھی ہے. میں نے خواتین فٹ بال ٹیم کی کپتان حاجرہ خان سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیموں کی رینکنگ میں مستقل گراوٹ کی وجہ کیا ہے.
ابھی بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہماری رینکنگ. اس کی مین وجہ جو ہے ان ایکٹیویٹی آف دا یو نو نیشنل ٹیمز ہے. فار دا پاسٹ ٹو ایئرز ہمارے جو فیڈریشن کے ایشوز چل رہے ہیں, الیکشن نہیں ہو پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وومنس ٹیم نے 3 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اپنے مس کر دیے. تو اٹس باقی ٹیم کے لیے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹنگ ہے, بیکاز ہماری ینگ ٹیم ہے بہت زیادہ, یو نو وی ہیو 16 سے لے کے 25-26 کی جو ایج گروپ ہے اس بریکٹ کے, ہمارے پاس پلیئرز بہت ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں, بٹ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں مل رہا, ہمیں کوئی میچز نہیں ملتے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, پھر اس طرح رینکنگ اب اوپر بھی نہیں آئے گی.
آپ نے بات کی جو بھی ریکگنائزڈ ہے فیفا سے فیڈریشن, اس کے ہیڈ سے بات کی کہ آپ لوگ کیوں نہیں یہ معاملات سالو کر رہے ہیں؟
بالکل, میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی جتنی میں انڈیویجولی کر سکتی ہوں. میں نے اے ایف سی میں بھی لکھا, میں نے باقی فیڈریشنز کو بھی لکھا, بٹ ایک لمٹ تک ایک پلیئر جو ہے کر سکتا ہے اس طرح کی چیزیں, اور اس کو پرمٹ بھی ایک لمٹ تک ہوتی ہیں چیزیں. آن این انڈیویجول لیول جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا ہے. ناؤ اب مینس کی ٹیم کے بھی کچھ پلیئرز جو ٹرائی کر رہے ہیں.
آپ کے خیال میں جو حالات ہیں مردوں اور خواتین کی ٹیم کے فٹ بال میں, اس کا حل کیا ہے؟
اس کا حل یہ ہے کہ جو ہماری فیڈریشن ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, وہ تھوڑا پیٹریوٹک ہو کے سوچے. اس سے پلیئرس کو کتنا نقصان ہوا ہے, انٹرنیشنل رینکنگ کو اتنا نقصان ہوا ہے, پاکستان کی امیج کو اتنا نقصان ہوا ہے, اینڈ پاکستان مین اور ویمن میں دونوں میں اٹ واز گروئنگ, لائک ہمارے رینکنگ بڑھ رہی تھی, بے شک کچھ سال بعد بڑھ رہی ہوتی تھی, دو سال بعد بڑھ رہی ہوتی تھی ایک ایک دو دو پوائنٹ سے, بٹ اٹ واز اسٹل امپروونگ. ابھی تو بالکل ڈیڈ ہے. سو آئی ووڈ ریلی سجیسٹ, اور آئی ووڈ ہوپ, اینڈ آئی ووڈ اس طرح ایک پٹیشن میں کرنا چاہوں گی اپنی فیڈریشن سے اور گورنمنٹ سے کہ مطلب پلیئرس کا بھی کچھ سوچیں, بیکاز ان دی اینڈ پلیئرس ہیو ٹو ریپرزینٹ دی نیشن.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ کے ساتھ سلطان محمود.
پاکستان نے چوتھی اسلامک گیمز میں حصہ لینے کے لیے 200 ارکان پر مشتمل پاکستانی دستے کا فیصلہ کیا ہے, جو گیمز کے 14 ڈسپلن میں حصہ لے گا. گیمز آرگنائزرز نے والی بال, باسکٹ بال اور ہینڈ بال کے مینز اور ویمن ایونٹ کے ڈراز کا اعلان کر دیا ہے. گیمز اگلے ماہ کی 22 تاریخ سے آذربائیجان کے شہر باکو میں منعقد کی جائیں گی. انڈیا نے چلی کو شوٹ آؤٹ میں 2-0 سے ہرا کر ورلڈ ویمن ہاکی لیگ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. مقررہ وقت تک دونوں ٹیمیں ایک ایک گول سے برابر تھیں. شنگھائی میں برطانیہ کے مرسڈیز کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے چائنیز گرینڈ پری فارمولا 1 کار ریس جیت لی. شنگھائی میں یہ ان کا 5واں ٹائٹل ہے اور مجموعی طور پر یہ ان کا 54واں اعزاز ہے. 18ویں ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ 2017 انڈیا کے شہر چندی گڑھ میں جاری ہے. پاکستان کے حارث طاہر اور محمد ندیم اختر پری کوارٹر میں پہنچ گئے ہیں. بنگلور میں ایشیا اوشینیا زون گروپ 1 ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ کے میچ میں انڈیا نے ازبکستان کو 4-1 سے ہرا کر ورلڈ گروپ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا. یہ میچ ستمبر میں کینیڈا میں کھیلا جائے گا.
اسی کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے.
اور یہاں سیربین کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر فراز ہاشمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے روبن وارن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. جاوید سمرو کو یہاں پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے, اور آخر میں آپ سماعت کیجیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
پاکستان کے صوبہ خبر پختونخوا کے شہر مردان میں پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل طلبہ کے ہاتھوں توہین مذہب کے الزام میں قتل ہونے والے طالب علم مشعل خان کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور نامزد ملزمان میں سے 8 کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے افغانستان میں اعلی عہدے پر فائز فوجی کمانڈر جنرل جان نکلسن کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں پر طاقتور بم گرانے کا فیصلہ مکمل طور پر حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے دوسری بار 4 سالہ مدت کے لیے اپنے آپ کو صدارتی امیدوار کے طور پر رجسٹر کرایا ہے۔ عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ موصل میں دولت اسلامیہ گروپ کے اعلی مذہبی حکام میں سے ایک عبداللہ البدرانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔